أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعجل
أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری آج کی جو مجلس جو برادر عدیل اور آفاق برادران کے والدہ محترمہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے حوالے سے منعقد کی گئی اور بدقسمتی سے ہم دوبارہ لاک ڈاؤن میں چلے گئے اور اس مجلس سے بہرحال خطاب ایک غائبانہ انداز سے کرنے پر مجبور ہو گئے. امید ہے کہ آپ حضرات کے حسن سماعت کا حصول ہمیں حاصل رہے گا اور آپ حضرات اس فاصلوں کی دوری کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں گے اور انشاءاللہ یہ کہ آپ کی توجہات جتنے بھی اوقات میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کی توجہ مبذول رہے گی مرکوز رہے گی. جس عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے جس نیت سے آپ کے سامنے آج خطاب ہوگا اس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ یقین کا موضوع ہے اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سورہ حجر کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کی. سورہ حجر قرآن کریم کا 15th سورہ ہے 15th اور اس میں آخری 10 آیتیں ایک خصوصی اہمیت کی حامل ہیں اور وہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں پروردگار عالمین نے اپنے پیغمبر کو یعنی رسول خاتم کو کچھ نصیحتیں کی ہیں فار ہز لائف, ان کو اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ دستور دیے, کچھ قیمتی باتیں بتائی ہیں اور ظاہر ہے کہ رسول گرامی کے توسط سے وہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اور اس کا عنوان اس طریقے سے ہے کہ اے رسول, ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی جن لوگوں کو تم تبلیغ کرتے ہو, جن لوگوں سے تم ہم کلام ہوتے ہو, جن تک تم خدا کا پیغام پہنچاتے ہو, تو وہ لوگ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. یعنی ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ بے توجہی برتنا, دوسری بات ہوتی ہے بدسلوکی کرنا, اور تیسری بات ہوتی ہے ظلم و ستم برپا کرنا. یعنی کہ رسول خدا کے ساتھ صرف یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے آپ کی تبلیغ کے جواب میں بات سنی نہیں, یا آپ پر الزامات اور اتہامات لگائے, آپ پر طنز کیے, بلکہ آپ کو فزیکلی بھی اسالٹ کیا, فزیکلی بھی ابیوز کیا. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو نبی اور رسول خدا کی خاطر برداشت کرتے ہیں, اور خدا نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اپنے رسول گرامی کو تسلیاں دی ہیں, ان کو باقاعدہ رستے بتائے ہیں, طریقے بتائے ہیں کہ ہاؤ ٹو کوپ ود اٹ, کہ یہ جو پریشرز آتے ہیں رسالت میں تبلیغات کے, اس کے لحاظ سے آنے والی سختیوں پر تمہیں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. تو ایک تو شروع میں دستور العمل ہے, سورہ مزمل اور سورہ مدثر, اور ایک دستور العمل یہ ہے کہ جو آخری 10-12 یا تقریباً 15 آیتوں میں سورہ حجر میں موجود ہے, اور اس کے بالکل آخری 2 جملے یہ ہیں جس کی میں نے تلاوت کی, آیت نمبر 98 اور 99, فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین, پس تم ان سب لوگوں کی پرواہ چھوڑ دو, اپنے رب کے ہو کر رہو, تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی, اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, ٹھیک ہے, تین باتیں ہیں اس چھوٹی سی آیت میں, تسبیح, تحمید اور ساجدین. اور یہ بات آپ لوگوں کے پیش نظر رہے کہ قرآن کریم نے بہت ساری امور کو کہیں عمل کے نام سے بیان کیا ہے اور کہیں صفت کے نام حوالے سے بیان کیا ہے. جیسے کچھ جگہوں پر کہا ہے عمل الصالحات, کہ لوگ ہیں جو صالح عمل کرتے ہیں, اور کچھ انسانوں کو کہا ہے صالحین, یعنی وہ عمل صالح نہیں کرتے بلکہ ان میں صفت صالحیت پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے, سجدہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ تم سجدہ کرو, بلکہ کچھ بندے خدا کے ایسے ہیں کہ جن میں سجدہ گزاری کی صفت پائی جاتی ہے, یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کے وجود ہمیشہ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ ساجد ہیں, سجدہ گزار, ان میں سے ہو جاؤ. فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین, اور اس کے بعد واعبد ربک, اور اپنے رب کی بندگی کرو, حتی یہاں تک کہ یأتیک الیقین, کہ تمہارے پاس یقین آ جائے یا یقین تمہیں عطا کر دیا جائے. تو اس آیت میں یعنی کہ آخری جو ورڈ ہے, آخری جو حرف ہے, وہ یقین کا ورڈ ہے. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس حوالے سے تھوڑے سے کچھ باتیں, اور قرآن کریم سے زیادہ انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو میں کچھ احادیث پر, کلام معصوم پر زیادہ ایمفیسس رہے گا, کہ اصول کافی میں کتاب ایمان و کفر میں ایک باب ہے, ایک چیپٹر ہے پورا فضیلت یقین پر. تو وہاں سے میں نے 2-3 احادیث کو منتخب کیا کہ یقین کے حوالے سے ہم اس کو بیان کر کے, اور تھوڑا سا مطلب اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سب اپنے علم اور معرفت میں اضافہ کریں. لیکن قبل اس کے کہ میں یقین کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں, کہ کیونکہ یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے اور 2 ماؤں کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے, تو 1-2 جملے اس عنوان سے بھی, تاکہ خصوصیت کے ساتھ ایک تبرک ہو جائے مرحومین کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی تھوڑا سا ایک تربیتی, کیونکہ لوگ بہت زیادہ تربیت اولاد اور اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس حوالے سے لوگ بہت زیادہ فرمائش کرتے ہیں کہ تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور بتائیں. تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ والدین اور اولاد, یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا ظاہراً ایک بایولوجیکل فینومینا ہے, یعنی کہ ہم انسان کی جو جسم ہے جسم کے اندر اس کے جو تقاضے ہیں جن کی بنیاد پر نر اور مادہ آپس میں ملتے ہیں اور ان کے آپس میں ملاپ کی بنا پر ایک نئی زندگی جنم لے لیتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اولاد, اور وہ دونوں جو نر و مادہ آپس میں جن کے ملاپ سے زندگی پیدا ہوتی ہے انہیں ہم کہتے ہیں والدین. لیکن ایک بات, اور یہ خاص طور سے جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کا یہ جملہ ہے جو بہت اچھا مجھے لگا تھا, کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا دار لوگوں کی نظر میں یہ نر اور مادہ, میل اور فیمیل کا ملاپ ہے, دین کی نظر میں اس کو کہتے ہیں نکاح. نکاح اور نر و مادہ کا ملاپ, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. دین نے اس کو دو اپوزٹ سیکسز کو آپس میں نہیں ملایا ہے کہ تمہارے ملنے کے نتیجے میں نئی زندگی پیدا ہو جائے, نہ اس کو اولاد کہتے ہیں نہ اس کو والدین کہتے ہیں, اور نہ یہ حقیقتاً وہ ہے کہ جس کو دین نے نکاح کہا ہے, کیونکہ نکاح کے بارے میں رسول خدا نے کیا فرمایا ہے, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ خالی مرد اور عورت کے ملنے کا نام نہیں ہے, اس میں کوئی بات ہے جس کو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ النکاح من سنتی. اور ومن یرغب عن سنتی, اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے. تو جس کو عام طور سے ہم ایک بات یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ رسول خدا نے شادی پر بہت زور دیا ہے, کہ رسول خدا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ شادی کریں, ٹھیک ہے ایک پہلو یہ نکلتا ہے, لیکن نکاح کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کمٹمنٹ ٹو بلڈ اے پائس فیملی. نکاح کا مطلب خالی مرد اور عورت کا ملنا نہیں ہے, نکاح کا مطلب شادی بیاہ نہیں ہے, نکاح کا مطلب وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں شادی کے نام پر برپا ہو رہی ہوتی ہیں, بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ دو انسان ہوشمند بالغ عاقل ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑیں اس نیت سے کہ ہم ایک پاکیزہ خاندان کی تعمیر کریں گے اور انسانیت میں اچھے انسانوں کا اضافہ کریں گے. اس کمٹمنٹ کا نام ہے نکاح, اور اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے, یعنی کہ اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد اور پھر یہ والدین, تو والدین کی ذمہ داری بے تحاشا ہے اگر وہ نکاح کے رستے سے والدین بن رہے ہیں. فقط اور فقط نر و مادہ کے ملاپ سے والدین نہیں بن رہے, اگر وہ نکاح کی راہ سے والدین بن رہے ہیں تو یہ بہت بڑی انسانی ذمہ داری. میں اس کے حوالے سے بس, کیونکہ میرا اصل موضوع یہ نہیں ہے, میں دو چار منٹ میں اس بات کو کہ تبرکن کے جن مومنات کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجالس ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ ان آیات کی تلاوت اور ان پر غور کا ثواب ان کے نام ہدیہ ہو جائے, کہ آپ اس بات کو غور کریں, قرآن کریم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 35-36 کے ذکر ہوتا ہے جناب عمران. جناب عمران کون ہے؟ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے والد, جو کہ اس وقت زندہ نہیں تھے بظاہر, ان کی زوجہ کا ذکر ہے. اذ قالت امرأت عمران, عمران کی بیوی نے کہا, یعنی دعا کی, ربی اے میرے رب, انی نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی, جو بھی بچہ میرے بطن میں ہے میرے شکم میں ہے, میں اس بچے کو تیری راہ میں نظر کرتی ہوں کاملا. آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں والدین, ये वालिदा हैं, ये वालिदा हैं, कि अभी उसकी पैदाइश नहीं हुई है। अभी जाहिर है कि उस जमाने में आज के तरीके से अल्ट्रासाउंड नहीं था, उन्हें नहीं पता था, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बेटा पैदा होगा और मैं उसे बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए भेज दूंगी, लेकिन जो मेरे बतन में है मैं उसको तेरी बारगाह में नजर करती हूँ पूरी आजादी के साथ मुकम्मल कामिलन, यानी कि मैं अपने लिए कुछ नहीं रखूंगी उस औलाद में से, सब तेरा। फतकब्बल मिन्नी, मुझसे कबूल कर ले, इन्नका अंता समीउल अलीम। उसके बाद अगली आयत ये बताती है कि जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ बेटे के बजाय बेटी पैदा हो गई, जिससे उन्हें हैरानी भी हुई और जाहिरन उनको ऐसा लगा कि खुदा ने उनकी दुआ कबूल नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपनी नियत पर कायम हूँ। ये इस जुमले पे खास तौर से गौर कीजिएगा, इसमें हमारे लिए एक इंतहाई अहम नुक्ता है। वइन्नी समैतुहा मरियम, मैंने इस बच्ची का नाम रखा है मरियम। वइन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। ये जो बच्ची अभी पैदा हुई है, मैंने इसका नाम रखा है मरियम और मैं इसे और इसकी जुर्रियत को, इसे और इसकी जुर्रियत को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देती हूं। ये है वालिदा का मकाम, इसको कहते हैं वालिदा। ठीक है, इन्हें कुरान करीम ने वालिदा की मिसाल दी है बाकायदा। ये वालिदा है कौन, कि जब बच्चा औलाद शिकम में हो तो उसे खुदा की बारगाह में नजर करे कि ये औलाद जो है सही है, हम उसकी परवरिश के मुकल्लफ हैं, हम उसकी तरबियत के जिम्मेदार हैं, लेकिन ये औलाद तेरी है और मेरी तरफ से तेरी और तेरे दीन की खिदमत के लिए हाजिर है। और जब औलाद पैदा हो तो जाहिर है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो सबसे बड़ा खतरा किस बात का है? शयातीन के फरेबकारी का है, शयातीन के वसाविस का है, शयातीन की गुमराही का है। और यहां पर आप इस बात पे गौर करें कि बीबी मरियम अभी पैदा हुई है लेकिन उनकी वालिदा क्या फरमा रही है कि मैं इसको और इसकी जुर्रियत को, इसको और इसकी जुर्रियत को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देती। इसको कहते हैं वालिदैन, इसको कहते हैं वालिदैन, कि जिनकी अव्वलीन फिक्र क्या होती है, नस्ले इंसानी का तहफ्फुज और उसके अंदर पाकीजगी का बाकी रहना। नस्ल इंसानी में तहारत की मौजूदगी हर वालिद और वालिदा का अव्वलीन फरीज है। निजासत ना आने पाए इंसानी नस्ल में, और निजासत का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? शैतान रजीम। और इसी बयान को आगे चलते हुए फिर सूरह मरियम की आयतों में है कि जब बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा मौजज़े से बारावर हुई और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उस बिल्कुल ज़िंदगी के इब्तदाई अय्याम और मरहले के जुमले खुद कुरान करीम ने नकल किए हैं, महफूज किए हैं सूरह मरियम में। यानी हज़रत ईसा माँ की गोद में हैं और अपना तारुफ कराते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह अतानी अल-किताब वजअलनी नबिया। उस तमाम तारुफ में एक खास बात क्या है, एक खास जुमला क्या है? जअलनी मुबारकन अयनमा कुंतो, जिस जगह भी मैं हूं खुदा ने मुझे मुबारक करार दिया है। इन्हें इंसान की खूबी क्या है? जिस जगह हो बाबरकत इंसान हो। अवसानी बिस्सलात वज़्ज़कात मा दुमतु हय्या, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे सलात और जकात का हुक्म दिया है, और बर्रम बिवालिदती, और मेरे रब ने मुझे वसीयत की है, मेरे रब ने मुझे नसीहत की है कि मैं हमेशा अपनी वालिदा के साथ क्या करूं, फरमा बरदार नहीं। बर्रम का मतलब है खुल कर नेकी करने वाला बन, बेपनाह नेकी करने वाला बन। और ये भी जुमला, जैसे बर का जो वर्ड है ना, आमतौर से उसका तर्जुमा किया जाता है बर या बिर का नेकी, लेकिन ये भी मैंने आयतुल्लाह जवादी अमली के दर्स में सुना था कि जैसे बर का मतलब होता है बहुत खुलकर वसी पैमाने पर नेकी, और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी थी कि जैसे हम जबान में कहते हैं ना बहरो बर, तो बर उस खुश्की को कहते हैं, उस मकाम को कहते हैं जो बिल्कुल खुला वसी मैदान हो, जिसमें लिमिट्स ना हो, जिसकी हुदूद ना हो। तो इसी एतबार से बर उस नेकी को कहते हैं कि जो जिसमें कोई रुकावट ना हो, खुल के, दिल खोल के नेकी करना। तो मुझे अपनी वालिदा के साथ खुदा ने क्या कहा है, क्या हुक्म दिया है, कि मैं अपनी वालिदा के साथ बर करने वाला, खुल करने की करने वाला बन। तो ये फरीजा औलाद है कि जिसके लिए आज हम यहाँ पे जमा हैं, कि जो वालिदा के एहसान और एहसानात जो जाहिर है कि औलाद महसूस करती है, तो उस एहसान के हवाले से वो फिर उसके मुकाबले में उसकी राह से उस नेकी को उन तक लौटाना चाहते हैं कि जिसके जिस एहसान के बोझ तले वो खुद अपने आप को पा रहे होते हैं। एक सलावात पढ़िएगा आप लोग,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।
तो इन जुमलों के जो के बतौर तबर्रुक हमने अर्ज किए मजलिस की मुनासिबत के हवाले से भी, और खास तौर से उस ईसाले सवाब के लिए, क्योंकि कुरान करीम की आयतों की तिलावत और उसका तर्जुमा और जाहिर है उस पर कोई गौर फिक्र बे इंतहा अजर व सवाब लेकर आता है खुदा की बारगाह में। तो हम उन दोनों मोहतरम खवातीन के हवाले से, जिनका नाम हम इंशाल्लाह मजलिस के आखिर में लेंगे, कि खुदा उनके दराजात बुलंद करे और खसूसियत के साथ इस सवाब को उनकी खिदमत में हदिया करे। मैं अपने मौजू की तरफ पलटता हूँ कि यकीन, यकीन की हम तारीफ ज़रा बयान कर लें, और फिर उसके बाद मैं आपको दो तीन रिवायतें सुना के और गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। कि यकीन का मतलब ये होता है कि इंसान की ज़ात, उसका नफ्स उस मकाम पर पहुंच जाए कि उसके अंदर से हर किस्म का रैब और तरद्दुद, यानी ये दोनों अरबी के अल्फाज हैं और कुरान करीम में मौजूद हैं, यानी शक, यानी डाउट, यानी शक, उसकी ज़ात में से ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस बात को गौर से हमें समझते हैं। ये नहीं कि मुझे इस मामले में शक नहीं हो रहा, इसको हालत यकीन नहीं कहते। हालत यकीन का मतलब ये है कि इंसान अपनी ज़ात में उस मकाम को हासिल कर ले कि जिंदगी में किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे इल्मी हो या अमली, शक का शिकार ना होने पाए। इस हालत को कहा जाता है हालत यकीन। और जैसा कि कुछ रिवायतें मैं इंशाअल्लाह आपके सामने पढ़ूंगा, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि जैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे कलील मकदार में, लीस्ट अमाउंट या लीस्ट क्वांटिटी में इंसानों के पास जो चीज मौजूद है या उनको दी गई है वो यकीन है। सबसे इन नेग्लिजिबल अमाउंट में लोग ऐसे हैं इंसानियत में से कि जो हालत यकीन पर फायदे। اور جب ہم سورہ حجر کی آیت کو دیکھتے ہیں کہ یقین کی جو منزلت ہے وہ خدا نے بالکل آخر میں بیان کی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یعنی تسبیح، تحمید، سجدہ، بندگی، ان تمام چیزوں کا ثمر، پھل، نتیجہ، ریزلٹ، فروٹ حالت یقین ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ انسان کے لیے کتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اس مقام پر چلا جائے کہ جہاں پر اس کے لیے کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ یا کسی بھی قسم کا شک اور ریب اور تردد نہ ہو۔ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ انسان بعض اوقات چیزوں کے بارے میں شک میں کیوں پڑتا ہے، کہ جیسے قرآن کریم کی پہلی ہی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، ریب یعنی شک۔ اب یہاں پر جس شک کی بات ہو رہی ہے وہ کون سا شک ہے؟ علمی شک ہے، نظریاتی شک ہے، یعنی کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے علمی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، آئیڈیولوجیکلی اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن زندگی میں جس شک کا مرحلہ انسان کو زیادہ درپیش ہوتا ہے وہ علمی شک نہیں ہوتا بلکہ عملی شک ہوتا ہے۔ شاید یہ جملہ آپ کو عجیب سا لگے، دین کے حوالے سے زیادہ تر لوگ جس شک کا شکار ہوتے ہیں وہ عملی شک ہے، اور عملی شک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اس رستے پر آگے جاؤں یا نہ جاؤں، اس راہ پر قدم آگے بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ تردد کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک قدم آگے جاتا ہے پھر پلٹ کے واپس آ جاتا ہے، وہ اس حالت میں، مطلب ایک فلوٹنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے یا ایک آگے پیچھے والی حرکت کرنے والی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ والا شک جو ہے یہ بعض اوقات علمی شک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو جب یقین کی بات کی جا رہی ہے، دولت یقین کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کی ذات میں سے علمی اور عملی دونوں قسم کے شک ریموو ہو جائیں، انسان کا نفس اس حالت میں آ جائے کہ علمی اعتبار سے بھی اس کو کوئی پرابلم نہ ہو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے میں، جس کو قرآن کریم نے فرمایا فرقان، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور عملی اعتبار سے بھی اسے اس بات میں تردد نہ ہو کہ میں اس راہ پر قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ اور انشاءاللہ آخر میں ہم اس موضوع کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے کربلا کے تناظر میں، کیونکہ کربلا اس کی ایک بہت بڑی، اس یقین اور شک کے مقابلے میں اس کے درمیان جو ایک ٹسل ہے، کربلا اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یقین کی تعریف کیا ہے، اور یقین کی تعریف میں پھر ایک مرتبہ دہرا دوں کہ یقین کسی چیز پر یقین کرنے یا ماننے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ذات ترقی کر کے اس مقام تک پہنچ جائے کہ اسے علمی اعتبار سے حق اور باطل میں، تفریق میں نہ پھنسے، اور عملی اعتبار سے ایک اقدام کے بارے میں تردد کا شکار نہ ہو۔ اس حالت کو کہتے ہیں یقین، کہ اس تعریف کو ذہن میں راسخ فرمائیں۔ اب میں کچھ روایتیں، تین روایتیں تقریباً میں نے منتخب کی ہیں اصول کافی سے۔ ایک روایت جو نہج البلاغہ میں بھی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے اسلام کی وہ نسبت اور وہ تعریف بیان کرتا ہوں کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیان کی اور نہ میرے بعد کوئی بیان کرنے والا ہے، اسلام کی تعریف، اور واقعاً بے مثل ہے، واقعاً بے مثل ہے۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا، کم از کم اس کا پہلا جملہ تو یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا، ان الاسلام والتسلیم، अब ये जुमला ही इतना क्लासिक जुमला है कि अगर हम इसी कोई समझ लें, और शायद आपको याद हो कि इस एक जुमले पर ही हमने पूरी एक मजलिस भी पढ़ी थी, इन्नल इस्लाम हुआ तस्लीम। इस्लाम किस चीज का नाम है? तस्लीम हो जाने का, यानी हक के सामने झुकने का नाम इस्लाम। जहां पर इंसान को हक नजर आए, हक से कन्विंस्ड हो, हक समझ में आए, उसकी बारगाह में झुकने का नाम इस्लाम। इन्नल इस्लाम हुआ तस्लीम, व तस्लीम हुआ यकीन। और जब तुम हक के सामने झुको तो ये झुकना, तस्लीम करना, तो इसको क्या चाहिए कि तुम्हें किस मंजिल तक पहुंचा दे? यकीन की मंजिल तक पहुंचा दे। यानी अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ये बयान फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा ईमान तुम्हें मंजिल यकीन तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो फिर इसका फायदा नहीं, फिर तुम इसका, इस्लाम का हकीकी हज और फायदा और नतीजा नहीं हासिल कर पा रहे हो। क्योंकि जिंदगी में अगर शक बाकी रह जाए और इंसान अगर अपनी जात के पूरे फोकस के साथ इल्म और अमल को हासिल ना कर पाए तो फिर इस दीन का और इस्लाम का हकीकतन फायदा नहीं। इसके बाद भी आपने बयान फरमाया कि यकीन तस्दीक है, तस्दीक इकरार है, इकरार अमल है, अमल अदा है। यानी कि फिर अल्टीमेटली ये तमाम की तमाम चीजें किस में ट्रांसलेट हो जाएंगी? तुम्हारा यकीन अमल में, अदाए फराइज में। तो हकीकी अमल वो है कि जो यकीन की बुनियाद पर किया जाता है, वो अमल तुमको फायदा देता है और देगा, और तुम्हारे नामे अमल में अर्जिश और वजन पैदा करेगा जो हालत यकीन में होगा, ना कि हालत शक में। और इसका सबूत क्या है? वो रिवायत और वो अहादीस के यकीन की हालत में सो जाना शक की हालत में नमाज पढ़ने से बेहतर है। अगर बंदा रैब व तरद्दुद की हालत में उलट पुलट रहा है, उस हालत में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि हालत यकीन में सो जाए। तो इससे आप अंदाजा करें कि खुदा की बारगाह में असल कीमत किस बात की है। अच्छा, अब आगे दो जुमले, यानी इस रिवायत में अब आगे दो जुमले ऐसे आते हैं कि जो हमें बहुत ज्यादा गाइड करते हैं इस यकीन के हवाले से। कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के सामने हों और आपने ये बात बयान फरमाई कि इस्लाम तस्लीम फिलहक का नाम है और तस्लीम यकीन है, और यकीन अल्टीमेटली कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म होता है अमल में और अमल सालेह में, तो अगर हम इस बात को पूछें कि हम ऐसे क्यों नहीं हो पाते, हम इस मंजिल यकीन से क्यों दूर रहते हैं, तो अब देखें कि एक जुमला ऐसा है कि जो हमें इस प्रॉब्लम का एक जवाब फराहम करता है। फरमाते हैं, इन्नल मुमिना लम याखुज दीनहु अन रायही, बेशक जो मुमिन है वो दीन को अपनी राय से अखज नहीं करता। क्या मतलब हुआ? कि जो भी हकीकी मोमिन है वो अपनी पर्सनल ओपिनियंस और चॉइसेस की बिना पर दीन नहीं बनाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यकीन क्यों नहीं मिलता हमें, हक के सामने तस्लीम क्यों नहीं हो पाते, हमारा इस्लाम वो क्यों नहीं है जिसकी तारीफ अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम यहां बयान फरमा रहे हैं कि बेशक मोमिन वो नहीं होता है कि जो दीन को अखज करे, हासिल करे, एक्सट्रैक्ट करे अपने ओपिनियन की बुनियाद पर, अपनी राय की बुनियाद पर। वलाकिन आताहु मिर रब्बिही, लेकिन मोमिन को ये बात समझ में आती है कि दीन उसके रब ने उसको अता किया है, دین اس کے رب کی بارگاہ سے اس کے پاس آیا. فَأَخَذَهُ وہ اس دین کے پیچھے نہیں ہوتا کہ جو خود سوچ لے یا جو لوگوں کی رائے کی بنیاد پر سامنے آ جائے, بلکہ وہ ہمیشہ اس کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میرے رب نے کیا نازل کیا ہے, اس کو گریب کروں, اس کو حاصل کروں, اس کو سمجھوں. ٹھیک ہے اس میں غلطی اور کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن آپ کا انٹینٹ اور آپ کا فوکس کیا ہے کہ ما آتا ہوں ربی, میرے رب نے مجھے کیا عطا کیا, میرے رب نے کیا نازل کیا ہے. اور یہ جملہ بڑا بڑا کمال ہے. اس کے بعد فَأَخَذَهُ, پھر مومن اپنے رب سے دین کو اخذ کرتا ہے. اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى يَقِينَهُ فِي عَمَلِهِ, مومن اپنے یقین کو اپنی باتوں میں نہیں اپنے عمل میں دیکھتا ہے. یعنی مومن اگر اس بات کا اندازہ کرنا چاہتا ہے, مومن اگر اس بات کو ڈٹرمن اور اسرٹین کرنا چاہتا ہے کہ میں صاحب یقین ہوں یا نہیں, تو اپنے عمل پہ نظر کرتا ہے کہ میرا عمل اس بات کا ثبوت دے رہا ہے یا نہیں کہ میں صاحب یقین ہوں یا نہیں. ایک بات. اس کے بعد دوسری روایت کیا ہے, پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے ان میں سے اسلام ہے. اب یہاں پر جو اسلام کی بات ہو رہی ہے نا, یہ وہ اسلام نہیں ہے جو پیچھے امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا. امیر المومنین علیہ السلام نے جس اسلام کی بات کی ہے وہ اسلام حقیقی ہے, الاسلام ہوا تسلیم, جو انسان کو یقین تک پہنچا دیتا ہے, تسلیم و یقین. لیکن یہاں پر جو امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں وہ اسلام وہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے, اور وہ لوگوں کے پاس کیا ہے کہ لوگ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مان لیا کہ یہ صحیح دین ہے یا ہو سکتا ہے. تو پہلی منزل اسلام ہے, پھر اس سے ایک درجہ اوپر جاؤ گے تو ایمان ہے. ایمان کی تعریف بھی ہم نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کی کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب, انسان کا دل, جو کچھ بھی دین نے ہمارے سامنے رکھا ہے اس سے حالت امن میں آ جائے, ہم اس سے اپنے آپ کو ایٹ آڈز فیل نہ کریں. اس کے اوپر ایمان ہے, اس کے اوپر تقویٰ ہے, اور تقویٰ کے اوپر یقین ہے. اور اگر آپ, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ بہت سارے حضرات وہ ہیں کہ جو ظاہر درس میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, تو حدیث عنوان بصری کا میں پھر یاد دلاؤں کہ حدیث عنوان بصری میں اگر آپ دیکھیں نا کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حقیقت عبودیت کے بعد کہ یہ پہلی منزل تقویٰ کی ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ تقویٰ حقیقی کو حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. یقین کی منزل تقویٰ کے بعد آتی ہے, یعنی جب انسان کا تقویٰ کامل ہو جاتا ہے تب وہ منزل یقین پر فائز ہوتا ہے. اور امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وَلَمْ يُقْسِمُ بَيْنَ وُلْدِ آدَمَ شَيْءٌ أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينَ, آدم کی اولاد میں یقین سے زیادہ کم مقدار میں اور کوئی چیز تقسیم نہیں کی گئی ہے. اولاد آدم میں سب سے قلیل مقدار میں جو دولت پائی جاتی ہے وہ یقین ہے. تو جو راوی ہے اس نے پوچھا کہ یقین کیا ہے, فَأَيُّ شَيْءٍ مِنَ الْيَقِينِ, یقین کیا ہے جب اس کی اتنی فضیلت ہے. اَتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ, امام علیہ السلام فرما رہے ہیں یقین کے تین چار درجات. یقین کا پہلا مقام کیا ہے, پہلا رکن کیا ہے یقین کا, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ. وَالتَّسْلِيمُ لِلَّهِ, اور یہ کہ انسان خدا کے سامنے تسلیم ہو جائے, झुका दे अपने आप को। वर्रिदा बेकज़ा इल्ला, और जो भी कज़ाए इलाही हो, खुदा का फैसला हो, उस पर राजी रहे। वत्तफ़वीज़ इल्लाह, और अपने तमाम उमूर अल्लाह को सौंप दे। यह यकीन, यकीन क्या है? तवक्कुल, तस्लीम, रिदा और तफवीद, ये चार चीजें मिलकर तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा, तस्लीम खुदा के सामने झुक जाना, रिदा अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना, तफवीज अपना सब कुछ अल्लाह को सौंप देना। ये चार चीजें तुम्हारे अंदर हो और इसका अमली मुजाहिरा तुम्हारी जिंदगी में हो, तो समझोगे कि तुम किस मंजिल पर फाइज हो। मंजिल यकीन, सिफत यकीन तुम्हारे अंदर पैदा हो गई है। और एक रिवायत बस मैं और पढ़ के यकीन के हवाले से, और फिर मैं सिलसिला मसाइब से नजदीक हो जाऊं, कि अली अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं, नकल करते हैं रसूल खुदा से, कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि बेशक यकीन की अलामतों में से एक अलामत यह है कि तुम कभी भी इंसानों को राजी करने के लिए खुदा को नाराज ना करो। क्योंकि बात अमल की हो रही है ना, जो पहली रिवायत मैंने पढ़ी थी कि यकीन मोमिन कहाँ देखता है, अपना यकीन अपने लफ्जों में नहीं तलाश करता, अपनी तकरीरों में नहीं ढूंढता अपना यकीन, बल्कि अपनी यकीन को अपने अमल में तलाश करता है। तो थोड़ी सी अमली पहलू भी इस हवाले से देख लें कि उसकी तारीफ मैंने पिछली रिवायत में आपको बता दी कि यकीन क्या है, तवक्कुल है, तस्लीम है, रिजा है और तफवीज है। अमली एतबार से यकीन क्या है कि कभी भी खुदा को नाराज करके लोगों को राजी, लोगों की रजा के लिए कभी खुदा को नाराज ना करना, लोगों को राजी करने के लिए कभी खुदा के गजब और नाराजगी को ना मोल लेना। वला तहमदूहुम अला मा रज़ाकुकुमुल्लाह, लोगों की हमद व सना ना बजा लाए जो रिज्क खुदा ने उसको अता किया। लोगों की हमद व सना नहीं है, लोगों का शुक्रिया है। ठीक, यानी इंसान जो है वसीला बनते हैं, सबब बनते हैं आपको बरकतें पहुंचाने का। आपकी शरई और अकली जिम्मेदारी यह है कि उनके शुक्रगुजार हो, न कि उनकी हमद व सना में मुबतला हो जाए, न कि ये समझने लगे कि वली ये नेमत यही है जो कुछ भी रिज़्क आपको मिल रहा है। तो उनकी हमद ना करे उस पर जो रिज़्क उसको खुदा ने दिया है। वला तज़म्मूहुम अला मा लम युअतिकुमुल्लाह, ये जरा मुश्किल काम है। और जो तुम्हें खुदा ने नहीं दिया उस पर लोगों की मजम्मत ना करना शुरू हो जाना, लोगों का लेना देना नहीं है इस बात से। अगर जिंदगी में तुम्हें जो चीज नहीं मिली, जो नेमतें नहीं मिली, हम कई दफा इमाम अलैहिस्सलाम की दुआओं में भी ये बात अब पढ़ चुके हैं कि ये तमाम के तमाम उमूर जो है ना, ये मसालेह खुदाबंदी हैं। और बहरहाल इंसान कोशिश करे, एफर्ट करे, लेकिन अगर उसके बावजूद नहीं मिलता तो लोगों की मजम्मत नहीं करना शुरू हो जाना। ये यकीन है, ये साहिब यकीन के अमाल है कि अगर मुझे खुदा ने नहीं दिया तो उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह क्या है कि खुदा की नजर में इस अमल, इस चीज का मेरे लिए मिलना मुताबिक मसलहत नहीं है। मुताबिक मसलहत का क्या मतलब कि अगर खुदा मुझे ये चीज देगा, मेरा ईमान और आखिरत खराब हो सकती है। ठीक है, या ये वजह है, या खुदा ने मुझे इस नेमत को दुनिया में नहीं दिया ताकि मेरे इस सब्र को बुनियाद बनाकर मुझे आखिरत में अजर अजीम अता करे इस बुनियाद पर। جو صاحب یقین ہے وہ اپنی دنیاوی محرومی کو اس نظر سے دیکھتا ہے یا اس کا اس حوالے سے یہ عقیدہ اور نظر ہوتی ہے. تو وہ لوگوں کی مذمت نہیں کرنے بیٹھ جاتا کہ ان کی وجہ سے مجھے نہیں ملا, یہ میرا حق چھین کے کھا گئے, یہ مجھ سے. اسے پتا ہے جو صاحب یقین ہے کہ لوگوں کا معاملہ نہیں, زندگی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, زندگی کا معاملہ عبد و معبود کے درمیان ہے, انسان اور اس کے رب کے مابین ہے. ان الرزق, اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے نہ کسی لالچ کرنے والے کی لالچ کی بنیاد پر جاری ہوتا ہے اور نہ اگر کوئی کراہت کرے, یعنی کہے کہ مجھے رزق نہیں چاہیے تو نہ رزق لوٹ کے واپس چلا جاتا ہے, بلکہ رزق تمہارے پاس کیسے آتا ہے, اگر ایک انسان جو ہے اپنے رزق سے بھاگے لیکن رزق اس کو پا کے رہے گا, رزق اس کو پا کے رہے گا. جس طریقے سے موت انسان کو چھوڑے گی نہیں, اس تک پہنچ کے رہے گی. ان اللہ تعالی جعل الروح والراحة فی الیقین والرضا, بے شک اللہ نے سکون, آرام, راحت زندگی کی یقین اور رضا میں رکھی ہے. جو انسان اللہ پر یقین رکھ کرے اور خدا کے فیصلوں پر راضی رہے وہی اس زندگی میں سکون اور راحت سے رہتا ہے, یہاں بھی اور یہاں کے بعد بھی. وَجَعَلَ الْحَمَّ وَالْحَزَنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ, اور شک میں اور غصے اور ناراضگی میں, یعنی انسان کے اندر ہوتے ہیں نا ایک کچکچاہٹ ہوتی رہتی ہے, یہ نہیں ملا, یہ ایسا نہیں ہوا, یعنی ہر وقت بندہ چاہتا ہے کہ ہر چیز مجھے اپنی مرضی کی مل جائے اور نہیں ملتی, اس پہ غصہ ناراضگی. اس شک میں اور اس ناراضگی والی صفت میں خدا نے ہم و حزن, رنج و غم رکھا. اگر انسان اس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے تو ہمیشہ رنج و غم میں کا شکار رہے گا, اور اگر انسان خدا کی بارگاہ میں خدا سے راضی رہتا ہے اور یقین کی حالت میں ہے تو اس کی زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی اور اذیت اور ناراحتی موجود نہیں ہے. یہاں سے ہی, یعنی اس گفتگو سے ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام موضوعات وہ ہوتے ہیں کہ جو کافی تفصیلی اس کے بحث و مباحثے کے متقاضی ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ مجلس کے اوقات میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. تو تبرکن جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی, میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور ہمارے لیے باعث ہدایت اور رہنمائی ہوں گی, اور جن مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیے گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
اب ہم محرم سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں, اور محرم کے حوالے سے ہم سب کو پتا ہے کہ عمومیت کے ساتھ مسلمان بھی, یعنی زیادہ تر مسلمان, اگرچہ کہ یہ نیو ایئر ہے اسلام کا, لیکن اس نیو ایئر کو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر قربان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارا نیو ایئر ہے, بلکہ مسلمانوں کے پاس یہ احساس ان کو زیادہ دامنگیر ہوتا ہے کہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جو مصائب آل رسول کے ساتھ منسوب ہے. اور اسی حوالے سے, اور ہمیں یہ بات پتا ہے کہ محرم کا جو آغاز ہوا تھا وہ 10 محرم کو نہیں ہوا تھا, شہادت امام حسین علیہ السلام کی ابتدا 10 محرم سے نہیں ہوئی ہے, بلکہ اس کی ابتدا ہوئی ہے ماہ رجب 60 ہجری سے, کہ جب معاویہ اس دنیا سے گیا اور اس نے ہر طریقے کے ظلم اور زیادتی اور دھاندلی کے ساتھ یزید کو امت مسلمہ کے اوپر مسلط کیا, اور امت مسلمہ کے جو بھی بڑے بڑے ذمہ داران تھے ان کے اندر اتنی ہمت ہی شاید نہیں بچی تھی کہ وہ اس کھلے ہوئے ظلم کے خلاف کچھ آواز اٹھا سکتے. معاویہ جاتے ہوئے اس دنیا سے یزید کو چار لوگوں کے بارے میں خبردار کر کے گیا تھا, اور یعنی عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, ایک عبد الرحمن اور امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور سب سے زیادہ اس نے خبردار کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان چاروں میں تمہیں سب سے زیادہ خطرہ حسین ابن علی سے آئے گا, لیکن ان سے ہارشلی ڈیل نہیں کرنا. یہ اب اس کے وہ جو عیارانہ ذہن ہے, کیونکہ اسے پتا ہے, اسے اچھے طریقے سے معلوم تھا دونوں باتیں, کہ ایک تو یہ کہ بہرحال بنی ہاشم کی ایک حیثیت ہے اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ سردار بنی ہاشم ہیں, اور دوسری بات یہ کہ یہ آل رسول ہیں اور آل رسول ہونے کی بنا پر خدا کی مدد و حمایت بھی ان کے ساتھ ہے. تو اگر ہم زیادتی کرتے ہیں, اگر ہم ظلم کرتے ہیں, تو اس کی بھی ایک لمٹ رکھنی چاہیے. یہ میں بہت عجیب جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی حکمراں ہیں نا, یہ ظالمین سوائے اس یزید کے, ہر ایک نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ کس حد تک جا سکتے ہیں, اور بعد میں یزید کو بھی عقل آئی ہے. یعنی عقل کا لفظ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, کہ بعد میں اس کو بھی احساس ہوا ہے کہ واقع حرہ میں اس کی اپنے فوجیوں کو خاص ہدایت تھی کہ امام سجاد علیہ السلام سے تعرض نہیں کرنا. امام سجاد علیہ السلام جو کچھ بھی کام کریں, جو بھی کہیں, ان سے نہیں. انہیں 700 قاریہ نے قرآن مدینے میں مار دیے, قتل کر دیے, مسجد نبوی کو استبل بنا دیا, لیکن امام سجاد علیہ السلام سے آ کر ایک جملہ بھی نہیں کہا. یہ خاص ہدایت تھی اس کے فوجیوں کو بعد میں. تو معاویہ یہ تمام وصیتیں کر کے گیا تھا, لیکن انسان کے لیے جو بدبختی ہوتی ہے, جو وہ اپنے مقدر میں اپنے نصیب میں لکھواتا ہے, اس سے شاید مفر نہیں ہوتی. خدا سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ مدینے کے حاکم کو جو ولید ابن عتبہ تھا, اس نے خط بھیجا کہ حسین ابن علی سے, عبداللہ ابن زبیر سے, ان لوگوں سے بیعت لو, اور اگر یہ آسانی سے بیعت نہ کریں تو سختی سے بیعت لو. اور وہاں جو بات سب سے زیادہ پریشان کن تھی اور تکلیف دہ تھی مدینے میں, وہ تھی مروان کی موجودگی. یہ وہ شخص ہے کہ جو حقیقتاً لعنت اللہ علیہ ہے اور شجر خبیصہ, مروان اور اس کے کچھ بیٹے. اور کہ کیونکہ ولید سے پہلے مروان حاکم مدینہ تھا, اور ولید نے اپنے مشورے کے لیے, اپنی مدد کے لیے مروان کو بھی بلایا رات کی تاریکی میں, امام حسین علیہ السلام کو اور عبداللہ ابن زبیر دونوں کو, کہ ہمارے پاس آئیں, ہمیں آپ سے اہم بات کرنی ہے. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے چند جوانوں کو لے کر اس کے پاس گئے اور ان کو باہر چھوڑا دارالعمارہ کے, لیکن ان سے کہا کہ اگر میری آواز بلند ہو تو تم سب کے سب فوراً داخل ہو جانا. اور جب اس نے بیعت کا مطالبہ کیا, مروان اس کے برابر بیٹھا تھا ولید کے, تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیعت رات کی تاریکی میں کوئی چوروں کی طرح نہیں ہوتی ہے. مسجد میں, جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا کہ بیعت کسی چوری چھپے کا کام نہیں ہے, مسجد میں آنا دن میں اور بیعت طلب کرنا. اور پھر وہ جملے بھی جو بہت مشہور ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ولید کا مروان کہا تلوار پہ گیا اور اس نے کہا کہ اس وقت اگر تم نے حسین کو بیعت لیے بغیر واپس جانے دیا تو پھر یہ موقع دوبارہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مروان کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے خبیث, کیا تو ہے جو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا تو مجھے موت سے خبردار کرنا چاہتا ہے؟ ولید بہرحال خوف خدا رکھتا تھا, اس نے امام حسین علیہ السلام کو جانے دیا. اور مروان نے کہا کہ تم نے سنہری موقع حسین سے بیعت لینے کا ضائع کر دیا. میں یہ جملے آپ کی خدمت میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک اس بات کا احساس دلانا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہے, خاص طور سے کربلا کے تناظر میں, کہ جو بھی مسلمان امت تھی اس زمانے میں, اس مسلمان امت میں خاندان رسول کے حوالے سے ادب اور احترام موجود تھا. بات یہاں تک کیسے پہنچی, یعنی یہ انبیلیویبل ایونٹ ہے, کربلا کا انبیلیویبل ایونٹ ہے. ولید بھی اس بات کو کہتا ہے کہ میں اپنے نام عمل میں حسین ابن علی, حسین ابن فاطمہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا کوئی عمل لکھوا کے قیامت میں نہیں جانا چاہتا ہوں. وہ نام عمل جس میں خون حسین ابن علی ہو, خدا کی قسم قیامت کے دن ذلیل و رسوائی. کہ احساس, یعنی اس بارے میں شک نہیں تھا کسی کو اس وقت کہ ان کا مقام کیا ہے, اور اگر وہ امام کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے تو کم از کم رسول کے نواسے کی حیثیت سے احترام ضرور موجود تھا. اور یہاں پر ہی جو کچھ ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ پھر امام حسین علیہ السلام اگر مدینے میں رہتے آپ کی زندگی زیادہ آسانی سے بچ جاتی, کیونکہ مدینے میں اتنے خطرے نہیں تھے. بہرحال یہ پھر کبھی اور کے لیے موضوع. تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے نکلنے کے بعد فوراً فیصلہ کیا کہ اب ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے, اب مدینہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں رہی. مکے کا عزم کیا آپ نے, چند دنوں میں مکے پہنچے. اس دوران میں, یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو 28 رجب ہے یا 3 شعبان ہے, دو تاریخیں بیان کی جاتی ہیں. By the middle of month of Ramadan, جب امام حسین علیہ السلام مکے میں تشریف فرما ہیں اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے کچھ قریبی رفقا کے ساتھ, تو ہزاروں کی تعداد میں کوفے سے آپ کے پاس خطوط آ چکے ہیں. اور ان خطوط میں کیا لکھا ہوا ہے کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے, اب ہم بغیر امام کے ہیں, یہاں کوفے کا ماحول, عراق کا ماحول انتہائی سازگار ہے, آپ تشریف لائیے اور حکومت کو اور امامت کو اور خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے لیجیے. ہزاروں کی تعداد میں خطوط ہیں. میں ایک جو امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا ہے ان کے جواب میں, کہ ان کے آخری قاصد کون تھے, ہانی ابن ہانی اور سعد ابن عبداللہ, یہ دو ان کے آخری قاصد ہیں کہ جو کوفے سے آئے ہیں امام حسین کے پاس. میں خط وہ پڑھنا چاہتا ہوں کے سامنے, کیونکہ ہمارے لیے اصل فائدہ یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی برکت سے کچھ حقائق کو اور معارف کو دیکھیں اور حقیقتوں سے قریب ہوں. اس پر غور کیجیے گا, یہ خط کیا ہے جو آپ نے جناب مسلم کے ہاتھ ان کو دے کر اور روانہ کیا تھا. اس خط کا ایگزیکٹ متن کیا ہے کہ حسین ابن علی کی جانب سے مسلمین اور مؤمنین کے جماعت کی طرف, ہانی اور سعید دونوں تمہارے خطوط لے کر آئے, اور یہ وہ آخری قاصد ہیں کہ جو تمہاری طرف سے میرے پاس آئے, اور میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی تم لوگوں نے بیان کیا ہے کوفے کے حالات کے بارے میں اور جو تمہارے مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ تم اس وقت بغیر امام کے ہو اور امام کے بغیر ہونے کی بنا پر تم ہماری طرف رجوع کر رہے ہو اس امید پر کہ خدا ہمارے ذریعے سے تمہاری ہدایت کرے گا اور تم کو حق پر جمع کرے گا. ایک ایک جملے پر غور کیجیے گا کہ ہم عقیدت میں تو ایک بات کرتے ہیں لیکن اصل چیز ہے امام حسین سے مکتب حسینی سے تربیت لینا. امام حسین علیہ السلام یعنی کہ یہ بات کرنے کا انداز بھی آپ دیکھیں کہ تم نے جو باتیں اب تک مجھ سے کی ہیں یہ جو ہزاروں خطوط تم نے مجھے بھیجے ہیں ان سے میرا اخذ کردہ نتیجہ یہ ہے کہ تم یہ محسوس کر رہے ہو تم اس حالت میں ہو کہ ہم بغیر امام کے ہیں ہم بغیر رہنما کے ہیں اور آپ ہمارے پاس آئیے تاکہ ہمارے ذریعے سے خدا تمہاری ہدایت کرے اور تمہیں حق پر جمع کرے. حق پر جمع کرے اصل زور کس بات پر ہے؟ ہدایت الہی اور حق پر جمع ہونا, نہ کہ حکومت پر قبضہ کر لینا. یہ امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں تمہاری باتوں سے یہ سمجھاؤں, میں مسلم ابن عقیل جو میرے بھائی ہیں میرے چچا کے بیٹے ہیں اور ہمارے خاندان کے نزدیک ثقہ ہیں یعنی انتہائی قابل وثوق ہیں انتہائی قابل بھروسہ ہیں, میں ان کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اور میں نے ان کو حکم دیا ہے امر کیا ہے کہ تمہاری حال اور تمہاری رائے, تمہارا حال یعنی تمہاری کنڈیشن کیا ہے اور تمہاری رائے یعنی تمہارا اوپینین کیا ہے اس کو وہاں جا کر آبزرو کریں اور اس کو لکھ کر میری طرف بھیجیں, پس اگر وہ یہ مجھے لکھ کے بھیجیں گے کہ تمہارے عقل مند اور تمہارے سوسائٹی میں بافضیلت اور رائے رکھنے والے لوگ ایسے ہی ہیں جیسے کہ تم اپنے خط میں لکھ رہے ہو, اس سے کتنا اہم نتیجہ نکل رہا ہے کہ اصل میں کن لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے معاشرے میں, جو اس سوسائٹی کے اندر اہل علم و فضل ہوتے ہیں اہل دانش ہوتے ہیں, کہ اگر وہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو تم بات کر رہے ہو کہ وہ واقعی ہمیں اس بات کا حقدار سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے خدا ان کو ہدایت دے گا اور حق پر جمع کرے گا, اگر وہ واقعی ایسے ہی تو میں یقیناً تمہارے پاس آؤں گا, میں یقیناً تمہارے پاس آؤں گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں میری جان کی قسم, میری جان کی قسم کہ امام نہیں ہے مگر وہ کہ جو کتاب خدا کے مطابق حکم کرتا ہے اور معاشرے میں عدل قائم کرتا ہے, خود دین حق کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے اور رضا خدا پر اپنے کو قائم کرتا ہے. یہ وہ خط جو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ لکھ کر اور کوفے کو بھیجا تھا. اور جناب مسلم کب نکلے ہیں؟ مڈل آف رمضان 60 ہجری, تقریباً 5 شوال کو جناب مسلم پہنچتے ہیں کوفے اور وہاں پر مختار ابن ابی عبیدہ ان کے گھر میں بھی میٹنگ ہوتی ہے, سلیمان ابن سرد خزاعی جو امام حسین علیہ السلام کو بلانے میں پیش تھے وہ تھے, عابس ابن شبیب شاکری, حبیب ابن مظاہر, یہ تمام کے تمام لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا خوش آمدید کا. اور چند دنوں میں جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر 17,000 لوگوں نے بیعت کر لی کوفے میں. جناب مسلم اس حال سے بڑے خوشحال ہوئے, خوشنود ہوئے, اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کی طرف نامہ روانہ کیا کہ یہاں کے حالات مناسب ہیں اور سازگار ہیں اور آپ تشریف لا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں اس طرف. تو بہرحال وہ خط آیا اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ تو پھر آگے کے معاملات ہیں, لیکن کوفے کے حالات, کوفے کا والی اس وقت تھا نعمان ابن بشیر. نعمان ابن بشیر کے ساتھ بنو امیہ کا ایک جاسوس بھی لگا ہوا تھا کہ جس نے فوراً ان حالات کو لکھا اور دمشق میں یزید کے پاس روانہ کیا. وہاں سے حکم ہوا کہ عبیداللہ ابن زیاد ملعون, جو کہ اس وقت بصرے کا حاکم تھا, فوراً اپنی جگہ چھوڑو اور جا کر کوفے کی حکمرانی کو اپنے ہاتھ میں لے لو, وہاں کے حالات دگرگوں ہو چکے ہیں, ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. عبیداللہ ابن زیاد کوفے آتا ہے یزید کے حکم کے مطابق, اور بہت چالاکی اور عیاری سے, کیونکہ ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہے کہ یہ جو حکمران تھے بنو امیہ کے, یہ کوئی مقبول حکمران نہیں تھے عوام میں. ان کی حکمرانی کی بنیاد یا لالچ تھی یا فریب تھا یا ظلم تھا, ان کی کوئی مقبولیت اور ہر دل عزیزی نہیں تھی ان کی تہ میں. تو اس نے اسی طریقے سے انہی حربوں کو استعمال کرتے ہوئے کوفے کے لوگوں کو جناب مسلم سے منحرف کرنا شروع کیا. اور یہاں پر ہی وہ بات آتی ہے کہ جو ہم اپنی مجلس کا جو موضوع ہم نے قرار دیا تھا, یقین اور شک, کہ ہم لوگ جو اپنی لائف ٹائم میں ہوتے ہیں, شاید ہماری زندگی میں وہ امتحانات نہیں آ پاتے ہیں اتنے زیادہ پرومیننس کے ساتھ کہ ہمارے یقین کا امتحان ہو جائے, اس بات کا امتحان ہو جائے کہ ہمارے اندر یقین کی حالت میں سے کتنا موجود ہے. لیکن یہ اس زمانے میں جو بھی حضرات تھے کوفہ و بصرہ والے, یقیناً یہ ان کے یقین کا امتحان تھا, اور ان کی اکثریت اس امتحان میں فیل ہو گئی. کہ رفتہ رفتہ کر کے جب ذلحج کا مہینہ آیا, تو ذلحج کے مہینے میں جناب مسلم کے ساتھ دینے والوں کی تعداد کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی تھی, یہاں تک کہ جس طریقے سے تاریخ بیان کرتی ہے کہ تقریباً 7 یا 8 ذلحج کی جب تاریخ آئی ہے تو چند سو افراد شاید آپ کے پیچھے مسجد کوفہ میں نماز مغرب میں تھے. اور جب یہ عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ جو بھی مسلم کی بیعت پر باقی ہے اور مسلم کا ساتھ دینے پر آمادہ ہے, وہ اپنی جان دینے پر بھی آمادہ ہو جائے, تو پھر نماز عشاء کے بعد جناب مسلم رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں تنہا تھے. اور یہ ایک عجیب غربت کا عالم تھا کہ جو شاید مطلب جس کی کسی بھی قسم کی توقع آپ کو خود بھی نہ رہی ہو, بہرحال اللہ کے بھروسے پر آپ مسجد سے باہر آتے ہیں اور گویا کہ ایک ہو کا عالم ہے, سناٹے کا سما ہے, کوفے کی گلیوں میں کوئی بھی نظر نہیں آتا. وہ تمام کے تمام لوگ جو مسلم کے پیچھے اطاعت کا دم بھرتے پھرتے تھے, سب اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے. مسلم اس عالم تنہائی میں اور بھوک اور پیاس میں مختلف گلیوں میں سے گزر رہے ہیں, ایک جگہ پہنچتے ہیں, ایک ضعیفہ خاتون کو دیکھتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے کچھ کھانا دے سکتی ہو, ایک رات کے لیے مجھے پناہ دے سکتی ہو. اس خاتون نے جو کہ مومنہ تھی, اس نے جناب مسلم کی اس درخواست کو قبول کیا, لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا کہ یہ کون ہے, اس پر بھی خوف کا ایک عالم طاری ہوا. شہر میں ابن زیاد کے کارندے جناب مسلم کی تلاش میں گھوم رہے ہیں کہ جہاں بھی مسلم ابن عقیل ملے ان کو گرفتار کر کے اور اس لعین کے دربار میں پہنچا دیا جائے، اور مسلم اس خاتون کے گھر میں پناہ گزین ہے۔ رات کی تاریکی ہوتی ہے، اس کا شوہر یا بیٹا وہ گھر میں آتا ہے، محسوس کرتا ہے اس خاتون کے کچھ غیر معمولی رویوں سے کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے، اور جیسے ہی اسے اطلاع ملتی ہے کہ مسلم نے میرے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے، فوراً اطلاع پہنچ جاتی ہے ابن زیاد، اور ابن زیاد کی طرف سے غالباً حسین ابن نمیر ہے کہ جو 20 یا 25 سواروں کے ساتھ فوراً جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ آپ فوراً اپنی تلوار اور اپنی زرہ لے کر اس خاتون کے گھر سے باہر نکل آتے ہیں کہ میری وجہ سے میرے پناہ دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور ظاہر ہے کہ جناب مسلم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس جائیں، تو وہیں پر جنگ شروع ہو جاتی ہے، جہاد کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ جنگ اتنا طول کھینچتی ہے، اتنا اس کا وقفہ طولانی ہو جاتا ہے، اور جو سپہ سالار ہے وہ بار بار مزید کمک اور مزید سواروں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو ابن زیاد آخر میں جھلا کر کہتا ہے کہ تم اتنے سارے لوگ ہو اور ایک انسان تم سے گرفتار نہیں ہوتا، تو اس کو جواب میں یہ پیغام آتا ہے کہ یہ کوفے کے کسی بقال کو پکڑنے کے لیے تم نے نہیں بھیجا ہے، یہ اس انسان کو گرفتار کرنے کے لیے ہم آئے ہیں کہ جو شجاعت ہاشمی کا ایک نمونہ ہے۔ بالآخر جناب مسلم جب جنگ سے ان کے قابو میں نہیں آتے، تو دھوکے سے گڑھا کھود کر اس پر کچھ ڈال کر جناب مسلم کو گڑھے میں گرا کر گرفتار کیا جاتا ہے، اس حال میں کہ مسلم سر سے پیر تک زخمی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، ابن زیاد کے دربار میں لائے جاتے ہیں، تو مسلم کا سر شان ایمان سے بلند ہے۔ جو ان کے نوکر ہیں بنو امیہ کے، وہ مسلم کے ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں امیر کے سامنے جھکو اور سلام کرو۔ مسلم جواب دیتے ہیں کہ میرا امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں، اور میں اس ظالم اور اس ستمگر کو سلام نہیں کر سکتا۔ پوچھا جاتا ہے کہ اب تمہاری زندگی کے اندر چند ایام، چند لمحات باقی رہ گئے ہیں، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پیاس کی بے انتہا شدت ہے، اگر پانی مل جائے۔ مسلم کو ایک کوزے میں پانی لا کے دیا جاتا ہے، لیکن جب انسان کی ولایت کامل ہوتی ہے تو یہ ولایت اس کے بھی عجیب رنگ ہوتے ہیں کہ مسلم کے سامنے زندگی کے آخری لمحات میں پانی آیا، لیکن کیونکہ جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کی کامل ولایت میں تھے، اس پانی کا پینا مسلم کے نصیب نہیں ہوا۔ کہ جناب مسلم اس جنگ کے دوران آپ کے ہونٹ زخمی ہو گئے تھے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ کٹ گئے، کہ جتنی دفعہ بھی اپنے لب اس کوزے سے لگاتے تھے، ہونٹوں سے بہتا ہوا خون اس پانی کو آلودہ کر دیتا تھا۔ اور ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اگر پانی میں خون مل جائے تو وہ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اور مسلم نے پھر اس پانی کو پھینک دیا اور کہا کہ اب میرے لیے، میرے نصیب میں اب اس دنیا کا آب و دانہ نہیں ہے، اب پانی نہیں۔ حکم دیا جاتا ہے کہ مسلم کو دار العمارا، اس قصر کے چھت پر لے جایا جائے اور وہاں سے زمین پر گرا دیا جائے۔ جناب مسلم جب اس آخری منزل پر کھڑے ہوتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کی، تو آپ قصد کرتے ہیں جس طریقے سے کہ انسان حالت نماز میں نہیں جانتا کبھی کبھی صحراؤں میں کہ قبلہ کہاں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اپنے ارادے سے قصد کرو قبلے کا اور اس طرف نماز پڑھ لو۔ اسی طریقے سے مسلم رخ کرتے ہیں ایک طرف اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اور جس منزل پر امام حسین علیہ السلام اس وقت حالت سفر میں تھے، آپ یکدم اپنی نشست سے بلند ہوتے ہیں، مسلم کی زوجہ اور ان کے بچوں کو طلب کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں السلام علیک یا اخی یا مسلم ابن عقیل. لعنة اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. پروردگار عالمین، ہماری دنیا اور آخرت کو ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں سنوار دے، ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب و معارف کے ساتھ جڑے رہیں. قرآن اور اہل بیت کو خدا ہمیشہ ہمارا رہنما بنائیں، اور جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بیت اسی لیے ہیں کہ خدا ان کے ذریعے سے ہماری ہدایت کرے اور ہمیں پرچم حق کے سائے میں جمع کر دے. تو خدا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے ان دونوں نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جہاں جہاں بھی اس دنیا میں مومنین پریشانیوں کا شکار ہیں، آج کل کرونا کے حوالے سے مسلمین و مومنین کے گھروں میں کافی مسائل اور پریشانیاں ہیں، صدق دل سے طلب ہے، تمنا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ مومنین کو اس سے ریلیٹڈ تمام مصائب سے محفوظ و مامون رکھے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور خاص طور سے دو قسم کی مصیبتوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کچھ مومنین وہ ہیں کہ جو گمشدہ ہیں جن کا پتہ نہیں ہے، اور کچھ مومنین اور مومنات وہ ہیں کہ جو قیدی ہیں اور ان کا بھی پتہ نہیں. تو خدا ان سب کو، گمشدگان کو، اسیران کو جلد از جلد اپنے گھر والوں سے ملا دے، اور جہاں جہاں بھی دست ظلم و ستم مومنین اور مومنات پر دراز ہے، خدا اس کو فلفور امام زمان علیہ السلام کے توسط سے منقطع کر دے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ حضرات سے دعائے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. نسرین رضا بنت سید حسن رضا، سیدہ طاہرہ بانو بنت سید امیر حسین، تنظیم فاطمہ بنت سید علی اوسط زیدی، اور شوکت حسین ابن تحمل حسین.